20 सितंबर 2013 सही अल-बुखारी हदीस नंबर 36। عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ابو هريره رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے لازم کر لیا ہے اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کو صرف اللہ پر ایمان نے نکالا ہو اور اس کی رسول کی تصدیق نے نکالا ہو, کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا تو اجر دے گا یا غنیمت دے گا یا اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں کسی بھی سریعے سے پیچھے نہیں رہتا, اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں. مولانا اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ ہم لوگوں کو بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس حدیث کا, اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اصول اختیار کرنا ہوگا فہم حدیث کا, جو عام طور رائج نہیں ہے. ہمارے محدثین درایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. درایت کا معنی ہے عقل, عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا یا ریشنل اسکروٹنی, لیکن اس کو وہ استعمال کرتے ہیں صرف راویوں کے بارے میں. راویوں کی خوب جرح ہوگی, خوب اس پر اسکروٹنی کی جائے گی. باقی جہاں تک متن یا ٹیکسٹ کی بات ہے, ٹیکسٹ پر وہ اس کو اپلائی نہیں کرتے, عام طور پہ یہی ہے. اس کی وجہ سے حدیث کے گہرے معنی رہوں پر اوجھل ہو گئے. اب اس حدیث پر غور کیجیے آپ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے, لو ادت تو, مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, یعنی بار بار زندہ ہو بار بار قتل کیا جاؤں. اچھا آپ سوچئے کہ اگر آپ کو سچ مچ یہ چیز محبوب تھی تو ایسا واقعہ پیش کیوں نہیں آیا؟ اتنی فضیلت, اتنی بڑی فضیلت سے لوگ محروم کیوں, آپ نے اپنے کو محروم کر لیا؟ عام طور پر بہت دشن اس کو لیتے ہیں فضیلت جہاد کے معنی میں. تو جہاد کی فضیلت اگر اتنی زیادہ ہے تو اللہ نے اپنے کو اسے محروم کیوں کر لیا؟ میں آپ کو ایک کمپیریٹیو مثال دیتا ہوں تقابلی. دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ جولت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, یعنی دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تو آپ نے خوب نمازیں پڑھی. آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک کام کرتے تھے کہ آپ پانسو جاتے تھے. تو آپ نے جو فرمایا کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو اس پر آپ نے بھرپور عمل بھی کیا. اور یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ بار بار پیدا ہوں بار بار قتل کیا جاؤں. تو جو مواقع آئے اس وقت آپ نے کیوں آپ نے پیش نہیں کیا؟ اس فضیلت سے کیوں اپنے محروم رکھا؟ اچھا اس کے آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ جب سورہ المائدہ میں, کہ جب بھی یہ یہ مخالفین جو ہے جنگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو جنگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو بہت بجھا دیتا ہے. یعنی جنگ کی نوبت آنے دیتا. آپ غور کیجئے کہ اللہ کیوں بجھا دیتا ہے, یہ تو جنگ نوبت آنے دینا چاہیے تاکہ لوگ قتل ہوں اور خوب ان کو فضیلت اور ثواب ملے, جنتوں میں جائیں. تو کیسا عجیب بات ہے کہ جس چیز میں سب سے زیادہ ثواب ہے اسی سے اللہ روک رہا ہے ان کو. ایسا ہو سکتا ہے؟ جس چیز میں سب سے زیادہ ثواب ہے, سب سے فضیلت ہے, تو اس سے روکے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ ہے, اس کا نام ہے ریشنل اسکروٹنی. ریشنل اسکروٹنی. تو ریشنل اسکروٹنی ہمارے علماء کرتے ہیں راویوں کے بارے میں, لیکن ٹیکسٹ جو ہے اس کا جو متن ہے اس پر ریشنل اسکروٹنی نہیں کرتے. اسی جو میں نے کیا اسی کا نام ریشنل اسکروٹنی. جو ابھی میں نے کیا اسی کا نام ہے ریشنل اسکروٹنی. تو آپ دیکھیں اس میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے. تو جب تضاد پیدا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو تاویل کرنا چاہیے. تاویل, وہ تاویل کیا ہے؟ یہ جو بات فرمائی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ مقتول ہونے کے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا اسی بھیجا ہے رسول اللہ کو اور ہم کو آپ کو, بس آپ قتل ہو جائیں؟ کوئی ہمارا رول نہیں ہے. یہ بھی غور فرمائیے کہ کیا اسی لیے پیدا کیا گیا کہ لوگ جا جا کے مر کے قتل ہو جائیں؟ تو یہ کیسی عجیب, یہ تو اس کے خلاف ہے اس آیت کے کہ یعنی ہم نے آپس نہیں پیدا کیا. تو ایک کوئی بتائیے کہ یہ کوئی حکیمانہ تخلیق ہے؟ یہ کوئی حکیمانہ تخلیق ہے کہ پیدا کرو انسانوں کو, لوگ جا جا کے اپنے کو بانٹ ڈالیں؟ تو دیکھیے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہے, نہ کہ قتل ہونے کی بات ہے. وہ تو اسلوب ہے بات کہنے کا. اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو, یعنی دعوت کے لیے. اللہ کے راستے اس مسئلے کو دعوت, کوئی دوسرا یہاں مطلب نہیں لے سکتے آپ, کوئی دوسرا مطلب آپ نہیں لے سکتے آپ. یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے معنی اللہ کی دعوت کے لیے نکلنا, دعوت کے مشن کے لیے نکلنا, اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے نکلنا. تو تو ان الفاظ کا مطلب یہ ہوگا کہ دعوت کا کام کرو ہر حال میں, چاہے یہ اندیشہ ہو کہ تم قتل کر دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی دعوت اللہ کا کام ہر حال میں کرو, نو تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام ہر حال میں کرو, اللہ سے بھروسہ رکھتے ہوئے. واللہ یعصمک من الناس, یہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے رہے گا. اس بھروسے کے ساتھ دعوت کے کام میں خوب آگے بڑھو. بالفرض اگر اللہ کی مصلحت ہوئی کہ ان کا ہاتھ نہ پکڑا جائے, وہ قتل کر دیں, تب بھی کرو اس کام کو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے مسیح پر قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن اللہ بچا لیا ان کو, اور دوسری طرف حضرت احیاء کو قتل ہونے دیا. حضرت احیاء کو بھی بچا سکتا تھا اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ پیغمبر تھے. تو کبھی یہ مصلحت ہوتی ہے استثنائی طور پر, ایز این ایکسیپشن, کہ لوگوں کو ہاتھ نہ پکڑا جائے, کیونکہ وہاں پر مقصد یہ تھا کہ یہود کی شناخت ظاہر ہو کہ اتنے جری ہیں, اتنے جری ہیں کہ پیغمبر کو بھی قتل کرنا جانا چاہتے ہیں. تو ہر بار نہیں ایسا موقع دیا جائے گا کہ سب کو قتل کر ڈالیں. تو حضرت مسیح کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کو قتل نہیں ہونے دیا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. وہاں قتل ہو وہاں سلب ہو, لیکن حضرت احیاء کے لیے ایز این ایکسیپشن اللہ کی مصلحت ہوئی کہ ان کو ہاتھ نہ پکڑا جائے. تو یہاں پر سچ پوچھے تو دعوت اللہ کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. تو آپ اس آیت کو بھی لے لیجیے, واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس کو بلائیے, آپ اس کو بھی بلائیے, اور اس طرح کے دوسرے آیتوں کو بلائیے. تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب بنے گا کہ دعوت اللہ کا کام آخری حد تک مطلوب ہے, کوئی ایکسکیوز اس میں ایکسیپٹیبل نہیں. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں مجھے مار ڈالیں گے, یہ ایکسکیوز بھی سنا جائے گا. جاؤ اللہ کے بھروسے پر. تو اس آیت میں زور اور تاکید کے لیے الفاظ ہیں, زور اور تاکید کے لیے کہ دعوت اللہ کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں یہ بھی فرمایا اجر ملے گا, غنیمت ملے گی, جنت ملے گی. تو غنیمت کا لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ جو لوٹ ہوتی تھی جنگ کے بعد, یہ اس کا وقتی اپلیکیشن تھا. غنیمت کے معنی آپ وسیع تر معنی میں لیجیے, غنیمت جو ہے وسیع تر معنی میں لیجیے آپ. وہ جنگ میں لوٹ کے مال کے معنی میں نہ لیجیے. وسیع تر معنی میں کیا ہے؟ آپ دعوت اللہ کے لیے گئے اور دعوتی کام کیا آپ نے, تو وہاں کچھ لوگوں نے آپ کو تعاون پیش کیا کہ بھائی ہماری طرف سے یہ ڈونیشن ہے, آپ یہ کام آگے بڑھائیے, دعوت کے کام کو. ہمیں موقع دیے کہ ہم کیا کریں, ہم آپ کو ساتھ دینے کے تیار ہیں. یہ بھی والی غنیمت ہے. جیسے ابھی ہمارے ساتھی گئے تھے فلپائن, وہاں پر ایک صاحب جو رہتے ہیں وہاں 20 سال سے, ایک مسلمان, انہوں نے پیشکش کی کہ ہم اس کام میں آپ کو بھرپور مدد کریں گے, پیسے سے بھی, اپنے وقت بھی دیں گے, اپنی جگہ بھی دیں گے. تو یہ بھی تو مالی غنیمت ہے. تو غنیمت کو لوگ لیتے ہیں بس بھیڑ بکری جو لوٹی گئی تو اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں. نہیں, جب آپ دعوت کے کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے, لوگوں کے دل آپ کے لیے مائل کیے جائیں گے, لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا کی جائے گی. اور وہاں پر کیا ہوگا؟ آپ کو ایک تو اجر ملے گا, اللہ کے ہاں ثواب اس کا ملے گا, وہ یقینی ہے. مزید یہ کہ عین ممکن ہے کہ لوگوں کے دل مائل ہو جائیں اور لوگ آپ کو پیشکش کریں کہ بھائی اس کام میں ہم بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں, بتائیے ہم کیا کریں. کوئی کچھ دے گا, کوئی کچھ دے گا, اور پھر آخرت میں انشاءاللہ جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ مطلب ہے. تو دیکھیے, حدیث کو آپ سمجھ نہیں سکتے اگر بس لفظوں میں چپٹے رہیں آپ. نہیں, اس کو ریزن کو اپلائی کیجیے. ہمارے علماء کی غلطی ہے کہ وہ راویوں کے معاملے تو ریزن کو اپلائی کرتے ہیں, متن کے معاملے میں, ٹیکسٹ کے معاملے میں نہیں کرتے. تو وہ تو 1% وزڈم ہے, 99% تو وزڈم تو متن میں ہے. تو اتنی بڑی حدیث کو لے رکھا ہے قتل و قتال کے معنی میں. نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان عام طور پہ ادھر بن گیا ہے کہ بس لڑ کے مر جاؤ, بس جنت پکی ہو گئی. آج دیکھیں آپ جگہ جو لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر جگہ لڑنے کی تیار, یعنی انڈیا سے لے کر کے جہاں تک چل جائیے کسی بھی ملک میں لڑنے مرنے کے لیے تیار. کیوں؟ یہ جو شرحیں لکھی گئی ہیں اس طرح کے حدیث کی, اس میں لگتا ہے کہ بس مر جاؤ لڑکے کے تو بس حوروں کی دنیا پہنچ جاؤ گے, جنت پہنچ جاؤ گے. بس یہ تصور بالکل ہی غلط ہے, بیس لیس ہے. اس حدیث میں نہ تو لڑائی کی بات ہے حقیقتا, نہ یہ ہے کہ بس مر جاؤ تو بہت بڑی فضیلت اس میں ہے. اس حدیث میں دعوت اللہ کی بات ہے. تو جب آپ عقل کو اپلائی کریں گے, ریزن کو اپلائی کریں گے, تو آپ دوسری حدیثوں کو لیں گے, دوسری آیتوں کو لیں گے, مجموعی طور پر سوچ کر پھر رائے بنائیں گے. تو یہی رائے بنے گی آپ کی کہ اس حدیث میں سبیل رب میں نکالنے کا مطلب یہ ہے, سبیل اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اللہ کے لیے نکلنا, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلنا. اس زمانے میں یہ حالات تھے کہ لوگ مارتے تھے, پکڑتے تھے. وہ زمانہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. تو یہ جو حدیث ہے اس میں اس کو بھی سامنے رکھیے آپ کہ اس میں ایک زمانی فیکٹر ہے, یہ ایک ایج فیکٹر ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اس حدیثوں کو سمجھنے کے لیے کئی جگہ ہم کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ بات ایج فیکٹر کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. اس زمانے میں یہ بات تھی کہ لوگ آپ دعوت کے لیے نکلیں, توحید کے پیغام لے کے نکلیں, تو لوگ آپ کو مارنے کے تیار رہتے تھے. اما نقمو اللہ یومن باللہ العزیز الحمید, یعنی صرف توحید کی بات بولنے سے آگ میں ڈال دیا, توحید کے بعد میں آرا چلا کے جس کو دو ٹکڑے کر دیا, توحید کی بات بولنے سے مار ڈالا. یہ سب باتیں ماضی کی, آج کی نہیں ہے یہ بات. تو یہ اسلوب ہے, یہ اسلوب جو ہے اس کو سمجھ پائیں گے آپ جب کہ آپ سمجھیں کہ حدیثوں میں ایج فیکٹر جگہ جگہ ہے, یعنی زمانی عامل. تو یہ اس میں ایک زمانے کے اعتبار سے ایک اسلوب بنائی, ورنہ آج تو کچھ بھی نہیں. پیسفل دعوی ورک کر رہے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ کو بارڈر نہیں آئے گا. دعوت اپنی حقیقت کے اعتبار سے پیسفل عمل کا نام ہے پورے معنی میں. دعوت میں کہیں جنگ نہیں, قتال نہیں, سیاست نہیں, ان چیزوں کا کوئی تعلق دعوت سے نہیں ہے. جنگ اول سے آخر تک ایک پیسفل عمل کا نام ہے. لیکن قدیم زمانے میں تو کہ ایسا تھا کہ وہاں پر مذہبی کٹرپن تھا, ریلیجس پرسیکیوشن تھا, لوگ میں ٹالریٹ نہیں کرتے تھے اپنے خلاف مذہب کو. ان وجہوں سے وہ قتل کی نوبت آ جاتی تھی. اب تو وہ بھی ختم, اب تو وہ بھی ختم. اور حدیث میں دیکھیے پیشین گوئی کو طور پر موجود ہے یہ بات بھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت چلے گی سنا سے کہاں تک جائے گی, اس میں الفاظ یاد نہیں ہے, ایک یعنی لمبا سفر طے کرے گی اونٹ پر وہ, اور اس کو اللہ کے ساتھ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ اس وقت آپ نے کہا تھا جبکہ مکے میں لوگ مارنے پیٹنے کے لیے تیار رہتے تھے. دوسری حدیث مسلم میں کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ تم ایک قلعہ کے پاس پہنچو گے, نہ لڑائی کرو گے, نہ جنگ کرو گے, نہ تلوار چلاؤ گے, لا اللہ کہو گے اور قلعے کی دیواریں گر جائیں گی. یہ کہ تمثیل کی زبان میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک وقت آئے گا جب قتل و قتال ختم ہو جائے گا اصولاً. ایک طرف آپ نے زبانی اعتبار سے الفاظ فرمائے, دوسرا آپ یہ بھی پیشینگوئی بتا دی, یہ بھی پریڈکٹ کر دیا کہ ایسا وقتی ہے, آئندہ اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی, کوئی تو قتل نہیں کرے گا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلکم, یہ بھی یہ ہونے والا ہے. تو اس حدیث کو آپ عقل کو اپلائی کر کے سمجھیے, ریزن کو اپلائی کر کے سمجھیے, مد لفظوں کو لے کر کے بس تقریر شروع کر دیں. دیکھو اتنی افضل چیز ہے جہاد, اتنی افضل چیز ہے قتل ہو جانا, اتنی افضل چیز ہے اپنے آپ کو مروا لینا. پوری امت کی سائیکی یہ بن گئی ہے کہ بس لڑ جاؤ, قتل ہو جاؤ تو بس سیدھے جنت جاؤ گے. اسی لیے لوگ سوسائڈ بامبنگ کر کے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ مریں گے تو جنت جائیں گے. یہ سب بالکل بیسل بات ہے, بے حقیقت بات ہے. اس حدیث میں سچ پوچھئے تو دعوت لا کی فضیلت ہے, نہ کہ قتال کی فضیلت. لوگوں نے غلط طور پر اس کو نکال رکھا, اس میں قتال کی فضیلت نہیں, دعوت کی فضیلت ہے اس میں, دعوت اللہ کی فضیلت. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اگر آپ اسلوب کو سمجھ پائیں تو آپ جانیں گے یہاں کہ اس حدیث میں فضیلت جو ہے دعوت اللہ کی ہے, قتال کی نہیں ہے. یعنی مرنے کی نہیں ہے بلکہ زندہ رہ کر کے دعوت کا کام پھیلانے کی ہے. تو واقعتاً آپ کا تو یہی اسپرٹ ہونا چاہیے کہ چاہے مجھے مال کا نقصان ہو, چاہے مجھے بے عزت کیا جائے, چاہے مجھے دھمکیاں دی جائیں, چاہے میرے پر وار کیا جائے, لیکن مجھے اللہ کے بھروسے پر, اللہ کے بھروسے پر مجھے دعوت اللہ کا کام پیسفل انداز میں, اپنی طرف سے میں پیسفل رہوں گا اور خواہ خواہ کا انداز میں برابر جاری رکھنا ہے. یعنی کوئی اندیشہ, اس کا مطلب ہے کوئی اندیشہ مجھے آسانی ہونا چاہیے جو مجھے روکے. آپ کو میں جو تقابلی مثال دی اسی کو لے کر آپ سوچیے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خوب نماز پڑھتے ہیں, دوسرا آپ کہتے ہیں کہ قتل ہو جانا مجھے محبوب ہے اور قتل ہوتے نہیں. تو یہ دو انداز کیوں؟ تو یہ دیکھیے, جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہ چیز لفظی طور پر مطلوب ہے, لفظی طور پر. لیکن جہاں یہ جو قتال والی جو حدیث ہے یہ لفظی طور مطلوب نہیں ہے, وہ تو ایک اسلوب ہے. جو مطلوب ہے وہ زور اور تاکید, بھرپور طور پر بھی طاقت خرچ کرنا دعوت کے کام. اب غور کیجئے کہ لوگ جو ہیں اپنی عقل کو خوب خوب استعمال کرتے ہیں راویوں کی چھان کرنے میں, ان کی جرح کرنے میں, ان کی تحقیق کرنے میں راویوں کی. اور جہاں تک بدن کی بات ہے, ٹیکس کی بات ہے, وہاں اپنا ریزن اپلائی نہیں کرتے. ریزن اپلائی کریں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ کیسے اس کو کیا انٹرپریشن دیا جائے, اس کا انٹرپریشن کیا ہو سکتا ہے, اس کا اس کی تعویل صحیح کیا ہے, اس کی گہری معنویت کیا ہے, یہ سب معلوم ہوگا. یاد رکھیے, چاہے قرآن کا معاملہ ہو یا حدیث کا معاملہ ہو, آپ کو دوسرے جن اصولوں کو مضبوط رکھنا ہے, مطلب الفاظ, اس کی ترکیب, اس کا شان نزول, ساتھ ساتھ آپ کو وہاں اپنی ریزن کو اپلائی کرنا ہے, اپنی عقل کو اپلائی کرنا ہے. عقل کو سائڈ میں رکھ کر نہیں سمجھنا ہے, عقل کو آپ سائڈ رکھ دیں اور چاہیں کہ سمجھ میں آ جائے آپ کو, تو آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ غور کیجئے کہ یہ کوئی تخلیقی منصوبہ ہو سکتا ہے اللہ کا؟ یہ کوئی اللہ کا کریشن پلان ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہو اور لڑ لڑ کے بجائے مر مر کے ختم ہو جائے؟ یہ کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کا کوشچن ہے اس بات کا؟ لڑ کر لڑیں مریں, لڑیں مریں, یہ کوئی اللہ کا ایسی کوئی اللہ کا منصوبہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے اوس نہیں پیدا کیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلوب ایک چیز ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے, عربی زبان میں بھی ہے. تو اسلوب جو ہے اس کو جب اب تک ہم نہ سمجھیں تب تک اصل مفہوم نہیں سمجھ آئے گا. اسلوب کو جب سمجھ پائیں گے تب اس کی گہری معنویت آپ کھلے گی. خود یہ بات جیسے وہ جولت قرت و عینی فسرات, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز یہ جو آنکھ ہماری مادی آنکھ اس میں ٹھنڈک آتی ہے, مطلب ہے دل, میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. لفظ بولے آپ آنکھ, لیکن مطلب کیا ہے؟ دل. ایسا نہیں کہ جیسے کہ کوئی آپ منظر دیکھیں, کوئی منظر دیکھ کر آپ کا آنکھ ٹھنڈی ہو, وہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا منظر دیکھ کر میری آنکھ ٹھنڈک ہوتی ہے. یعنی عام طور پر بولا جاتا ہے کہ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی, یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ نماز ہو رہی اس کو میں نے دیکھا تو میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی. نہیں, یہاں ٹھنڈی ہونے کا مطلب ہے دل کا سکون, دل کی ٹھنڈک, یہ مراد ہے. تو ہمیشہ انسان کے کلام میں تعویل کی گنجائش رہتی ہے, انٹرپریٹیشن کی گنجائش رہتی ہے, ایکسپلینیشن کی گنجائش رہتی ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ریزن کو اپلائی کرنا. تو یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے سارے علماء درایت کے نام سے ریزن کو اپلائی کرنے کا اصول مانتے ہیں, لیکن وہ اس کو محدود طور پر اپلائی کرتے ہیں, یعنی راویوں کے جرح و تنقید میں, راویوں کی جرح و تنقید میں. یا بہت سے بات کرتے ہیں نقد, جس کو کہتے ہیں نقد داخلی, تو نقد داخلی بہت ہی محدود ہے. نقد داخلی میں نقد خارجی شامل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز دی ہے آپ کو عقل, فہم, ریزن, اس کو اپلائی کیجیے. ساری بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اسی کو سمجھ میں آتی ہیں جب کہ ریزن کو استعمال کیا جائے, عقل کو استعمال کیا جائے, مائنڈ کو استعمال کیا جائے. اگر آپ مائنڈ کو الگ کر دیں, ریزن کو الگ کر دیں, تو کسی معاملے میں بھی, کسی بھی معاملے میں آپ کو کوئی بڑی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کسی معاملے میں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح مطالعہ کرنا جانیں, صحیح انداز سے قرآن و حدیث کو کی اسٹڈی کرنا جانیں, تاکہ ہم پر قرآن و حدیث کے جو گہرے معنی ہیں وہ کھلیں. یہ گہرے معنی کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ تب آپ کو قرآن و حدیث کی اہمیت معلوم ہوگی, تب آپ کو اللہ سے قربت ہوگا, تب آپ اللہ سے حب شدید ہوگا آپ کو, پھر رسول سے گہرا تعلق قائم ہوگا, پھر دین کے لیے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اپنی جان مال کو دین میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ سادہ بات نہیں ہے, یعنی قرآن حدیث کے گہرے معنی کو دریافت کرنا سادہ بات نہیں ہے. گہرے معنی کو دریافت کرنے میں یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کے بعد ہی تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہی تو انسان کے اندر اللہ کے مشن کے لیے گہری اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد ہی تو لوگ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس کام میں گہرے معنی کی دریافت کے بعد. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث کے گہرے معنی کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ گہرے معنی کی توفیق جب ہوگی تبھی ایسا ہوگا کہ ہم یعنی دین کے جو اعلیٰ مطلوب چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر آئیں گی. دین کی جتنی اعلیٰ مطلوب چیزیں ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں گہرے ادراک دین سے. جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ کے اندر دین کا فہم ہوگا, اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ دین کو اختیار کریں گے اور اپنے آپ کو اس میں لگانے کا لگا دیں گے. یہ ہے بات, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری دعا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.